الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم اللہ کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی کے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک دعوت دیتے رہے. اور طرح طرح کی مشقتیں اور صعوبتیں اللہ کی راہ میں برداشت کرنی پڑی, لیکن آپ صبر و استقلال کے پہاڑ ثابت ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق کسی بھی مرحلے پر مایوس نہیں ہوئے اور بے صبری کے شکار نہیں ہوئے. حالانکہ قوم آپ پر پتھراؤ کرتی تھی اور آپ پر حملہ آور ہوتی تھی, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے, چادر میں لپیٹ کر یا تو گھر میں پھینک آتے تھے یا کسی دور کی جگہ میں پھینک آتے تھے یہ سوچ کر کے اب یہ مر گیا ہے. آپ ہوش میں آتے تھے اور پھر دوسرے دن میدان عمل میں اتر آتے تھے. تفسیر مظہری میں محمد ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ دعوت دیتے رہے اور قوم حملہ آور ہوتی تھی اور اس شدت سے کہ گلا گھونٹتی تھی, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. اور آپ بجائے بد دعا کرنے کے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر دعا کرتے تھے, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے میرے معبود میری قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ میرے ساتھ ایسا معاملہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ناواقف ہیں,
یہ بیچارے نادان ہیں. اور ایک وقت جب گزرا اور یوں معلوم ہوا کہ یہ پوری نسل تو بڑھاپے میں پہنچ گئی اور ایمان لانے کا نام و نشان نہیں, تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان قبول کرے گا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کئی نسلیں آئی اور گئیں, اور آپ کو ہمیشہ یہ امید رہی کہ اس نسل کے جانے کے بعد شاید دوسری نسل میری دعوت کو قبول کر لے. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ آنے والی نسل پہلی نسل سے زیادہ بدبخت ہوتی تھی, اور آپس میں کہتے تھے کہ یہ بوڑھا تو پاگل ہے, ہمارے باپ دادا کے زمانے سے اس کی بکواس تو چل رہی ہے, اس کی طرف توجہ نہ کرنا. پھر بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مایوس نہیں ہوئی. جب ایک چھوٹے سے بچے نے اپنے باپ سے پتھر مانگ کر آپ کو زخمی کیا, اس وقت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے پیغمبر پر یہ وحی نازل کی کہ ہمارے پیغمبر, آپ کی عزم استقلال اور صبر و ثبات کو ہم دیکھنا چاہتے تھے, ہم نے دیکھ لیا. اب علم الہی میں جو بات ہے وہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جتنے ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے, لہذا اب آپ زیادہ مشقت کو برداشت نہ کیجیے. آپ کے رفع درجات کے لیے جتنی مشقتیں برداشت کرنی تھیں وہ آپ نے کر لی, اب جو عذاب الہی آنے والا ہے اس عذاب الہی سے بچنے کے لیے اور آپ کے ساتھ جو تقریباً 80 مؤمنین ہیں انہیں بچانے کے لیے ہماری نگرانی میں آپ تیاری کیجیے. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی گئی, أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن, کہ ہرگز آپ کی قوم میں سے ان کے علاوہ جو ایمان لا چکے اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون, لہذا ان کی حرکات پر آپ غم نہ کیجیے, آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ملول ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں غم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غم تو وہاں کیا جائے گا جہاں کچھ ہوپ ہو, کچھ امید ہو, یہاں تو ہوپ اور امید ہے ہی نہیں, اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہے. یا یہ کہ بہت جلدی اب ہماری طرف سے عذاب اترنے والا ہے, تو آپ ان کی ایذا اور تکلیف پر غم نہ کیجیے. اور عذاب الہی کے آنے سے پہلے آپ عذاب الہی سے بچنے کی تدبیر کیجیے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, آپ کشتی کو بنائیے. اب چونکہ اس سے پہلے دنیا میں کشتی کا وجود ہی نہیں تھا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی بنانے کا حکم ہو رہا ہے, تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں, بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی آبادی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورتیں تھیں ان سب کی تعلیم براہ راست اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اس زمانے کے پیغمبر پر اتاری, اور اس تعلیم کی روشنی میں پیغمبر نے چیزوں کو ایجاد کیا. معلوم ہوا کہ صنعت اور حرفت اور کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی چیز کو انوینٹ کرنا، اس کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ خود اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے صنعت اور حرفت کی وہی پیغمبروں پہ اتاری. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے زمانے میں جدید ٹیکنالوجی ہے، اس میں ترقی کرنا یہ عین اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے. اس لیے کہ پیغمبر کے زمانے میں جبکہ کشتی کا وجود ہی نہیں ہے، اس وقت کشتی کا بننا یہ سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے. اور جب کھیتی باڑی کے آلات نہیں ہے، برتن کس طرح بنایا جائے اس کا علم نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کا علم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں پر حضرت جبریل امین کے ذریعے وحی کے طور پر نازل فرمایا، اور اس علم کے مطابق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کی ایجاد کی، ان چیزوں کو انوینٹ کیا. یہاں تک کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بیل گاڑی کے لیے پہیا یعنی ویل، اس کی تعلیم بھی حضرت جبریل امین کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائی. چنانچہ سر سید نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ دنیا خوب ترقی کر گئی، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج کئی ہزار سال گزر گئے اور دنیا نے خوب ترقی کی. پہلے بیل گاڑی تھی، بیل گاڑی کے بعد موٹر سائیکل آئی، کار آئی، اور بہترین گاڑیاں، اور پھر آگے ریل گاڑی، اور پھر آگے ایروپلین. تو سر سید نے لکھا ہے کہ دنیا نے خوب ترقی کی، لیکن اس ترقی کے دور میں کوئی بھی زمین پہ چلنے والی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی جس کا ویل نہ ہو. ویل کے بغیر کوئی چلنے والی چیز نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا شخص جس نے ویل ایجاد کیا ہے، پوری دنیا آج اس کے انوینشن پہ چل رہی ہے، اور وہ خدا کے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ ہماری نگرانی میں ہم جیسے بتلائیں اور ہماری وحی کے ذریعے ہم جو حکم آپ کو کریں اس کے مطابق کشتی بنائیے. انہیں بھی پتا نہیں تھا کہ کشتی کیا چیز ہے. اب جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ لکڑی اس طرح کاٹو، تختے اس طرح بناؤ، لوہا اس طرح تیار کرو، تختوں کو اس طرح جوڑو، اس کی شکل اس طرح ہو. حضرات مفسرین نے اس میں بہت تفصیل لکھی ہے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 2 سال لگے اس کشتی کے تیار ہونے میں، اور دوسرے بعض حضرات نے 40 سال بتلائے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے بعض حضرات نے 100 سال بتلائے ہیں کہ اس کے لیے جس لکڑی کی ضرورت تھی اس لکڑی کا چونکہ وجود نہیں تھا، اس لیے جبریل امین پہلے تشریف لائے اور کہا کہ ان بیجوں کو بوو تاکہ ان کے ذریعے وہ درخت تیار ہو جائے جس کے تختوں سے آپ کشتی بنا سکیں. سال کے درخت سے کئی سالوں میں یہ کشتی تیار ہوئی، اور لمبائی میں 300 یارڈ تھی اور چوڑائی میں 50 یارڈ اور اونچائی میں 30 یارڈ، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے 3 فلور اس کے بنائے. سب سے پہلے فلور میں اور سب سے پہلی منزل میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام جانوروں کو سوار کرایا کہ جن جانوروں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے. اسی سے یہ اشکال بھی دفع ہو جائے گا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ہر جانور کے جوڑے کو کشتی میں سوار کیا ہے تو مخلوقات تو کثیر ہیں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، اور پھر پتہ نہیں جنگل میں کیسے کیسے درندے اور کیسے کیسے جانور ہیں، اور پھر سانپ کی کتنی قسمیں اور بچھو کی کتنی قسمیں. تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اشکال اس وقت پیدا ہوگا کہ اتنی چھوٹی سی کشتی کے اندر اتنے سارے جانوروں کو کیسے جمع کیا، جبکہ یہ سمجھا جائے کہ ہر جانور میں سے نر اور مادہ یعنی میل اور فیمیل کو لیا گیا ہے، ایسا نہیں تھا۔ ان جانوروں کو لینے کا حکم ہوا جن جانوروں پر انسان کا دنیا میں رہنا موقوف ہے اور جن کی انسان کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، گدا ہے، جن سے انسان خدمت لیتا ہے، مرغی ہے، تو جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی تھی ان جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا میل اور فیمیل سوار کرایا پہلی فلور میں، اور دوسری منزل میں اللہ کے حکم سے انسانوں کو بٹھایا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ایمان لا چکے تھے، اور اوپر والے فلور کو مخصوص کر دیا پرندوں کے لیے، اس لیے کہ پرندے اڑنے کے بعد جب ان کو بیٹھنے کی ضرورت پڑے، آرام کی ضرورت پڑے، تو وہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ تو ایسی بڑی کشتی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین کی نگرانی میں بنائی، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے شروع سے کہہ دیا تھا، اس لیے کہ پیغمبر اپنی روحانی اولاد کے لیے باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو یہ پہلے ہی سے فرما دیا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، کہ اے نوح کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبرانہ شفقت کے غلبے کی وجہ سے جب ہمارا عذاب آئے تو تو ان کی سفارش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے اللہ آپ انہیں بچا لیجئے، انہم مغرقون، ان کا غرق ہونا ہمارے یہاں طے ہو چکا ہے، لہذا جب ہمارا عذاب آئے گا تو ان کی سفارش ہرگز نہ کرنا، کشتی تیار کرو۔ اور کشتی تیار کر کے مؤمنین کو بھی چوکس کرو اور ان کی طرف بالکل توجہ مت کرو۔ شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا جو جسم ہے یہ مادیت سے بنا ہوا ہے، اس کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق زمین سے ہے، یہ مادیت سے بنا ہے، یہ جسم مٹیریل ہے، اندر کی روح جو ہے وہ اسپیریچول ہے۔ اسی لیے جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم تو قبر میں جا کر کے ختم ہو جاتا ہے، اصل تو روح ہے، روح کو سوال ہوگا، روح پر عذاب ہوگا، روح کو جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، اور جب آخرت کے میدان میں اسے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ جل جلالہ عام من والہ جنت میں نیا جسم عطا فرمائیں گے، جہنم میں نیا جسم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جسم جو ہے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مادیت سے بنا ہوا ہے، یہ جسم مٹیریل ہے، اور اگر جسم مٹیریل ہے اور اعمال صالحہ انسان نہیں کرتا اور اعمال بد میں مبتلا رہتا ہے، تو اعمال بد، برے اعمال، خواہش کو پورا کرنا، شہوتوں کے پیچھے لگنا، یہ بھی مٹیریل ہے، یہ بھی مادی ہے، اس کا بھی روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ جسم بھی مادیت سے بنا ہوا، اور اعمال بد اگر ہیں تو پھر روح کے اندر بھی مادیت آ گئی، اور جس ماحول میں رہتا ہے یہاں بھی مادیت ہی مادیت ہے، تو جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو یہ مادی جسم سے الگ ہوگا، اور اگر روح مادیت ہی میں رہی ہے تو اس وقت بھی مادیت کے طوفان میں وہ روح غرق ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اس روح کو اس وقت بچانے کے لیے اعمال صالحہ کی کشتی تیار کرو، تاکہ جس وقت ملک الموت آئے اور اس مادی جسم سے اس روح کو نکالے تو اس روح میں مادیت نہ ہو بلکہ اعمال صالحہ کی روحانیت ہو۔ اب وہ اعمال صالحہ کی روحانیت کے ساتھ اعمال اور ایمان کی روحانی کشتی میں بیٹھ کر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے عرش تک پہنچ جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کشتی ہیں اور میرے صحابہ ستارے ہیں، میرے اہل بیت کشتی ہیں اور میرے صحابہ ستارے ہیں۔ علامہ رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ میرے اہل بیت کشتی ہیں، یعنی جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر کشتی میں بیٹھ کر نجات پا گئے، اسی طرح تم بھی میرے اہل بیت سے محبت رکھ کر ان کے نشانات قدم پر چل کر ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور میرے صحابہ ستارے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ طے کرنے کے لیے ستارے کو دیکھ دیکھ کر پرانے زمانے میں چلا کرتے تھے، سائن بورڈ تو تھے نہیں، ستارے کو دیکھ کر راستہ طے کرتے تھے۔ تو اگر تم بھی جنت تک کا راستہ اس کشتی میں بیٹھ کر طے کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے ساتھ ہو کر کشتی میں بیٹھ جاؤ اعمال صالحہ کی، اور میرے صحابہ کو دیکھ دیکھ کر تم راستہ طے کرو تاکہ اللہ تک تم پہنچ جاؤ گی۔ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کسی کو تم نمونہ بنا کر اس کے نقش قدم پر چلو گے تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے تمرد اور ان کی سرکشی کا حال دیکھیے کہ وہ گزرتے ہیں تو آپس میں بات کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کل تک تو یہ نبی تھے اور آج کارپینٹر بن گئے، نبی تو بڑا ہی بن گیا، اور پوچھتے تھے کہ کیا کر رہے ہو، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑی سنجیدگی سے جواب دیتے تھے کہ ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے اور بہت زیادہ پانی میرے اللہ بھیجنے والے ہیں، تو اس پانی میں بچانے کا ایک گھر بنا رہا ہوں۔ اس لیے کہ کشتی کا تو تصور ہی نہیں تھا، اس پانی سے بچنے کا میں ایک گھر بنا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہاں تو پینے کے لیے مشکل سے پانی ملتا ہے، اور دیکھو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ جو بوڑھا ہے پاگل ہو گیا ہے، پہلے نبوت کی بہکی بہکی باتیں کرتا تھا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کی باتیں کر رہا ہے، اور اس قدر بڑی کشتی بنا رہا ہے۔ اور وہ جو بیچارے غریب مسلمان تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ جنت کے وارث جا رہے ہیں، یہ جنت کے وارث، اور کہتے تھے کہ اے نوح تم جلدی سے کشتی بناؤ اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے عذاب کو بلاؤ تاکہ ہم لوگ غرق ہو جائیں اور تم تمہارے مومنوں کے ساتھ محفوظ ہو جائیں۔ تو اس کا قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ، آپ کشتی بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب کبھی آپ پر آپ کی قوم کے سرداروں کا گزر ہوتا، سخیرو من ہو، تو وہ آپ سے ٹھٹھا کر دی، آپ سے مذاق کر دی، قال، تو آپ سنجیدگی سے ارشاد فرما دیتے کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو حال پہ رکھا ہے کہ اگر تم ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہو تو تم جیسے ٹھٹھا کر رہے ہو ہم بھی اس وقت تم سے مذاق کر رہے ہیں، جیسے تم مجھے ہنس رہے ہو اس کشتی بنانے پر، تو موت جو میں تمہارے سروں پر دیکھ رہا ہوں اس موت کو دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے، جیسے تم میری بے وقوفی پہ ہنس رہے ہو کہ پانی تو ہے نہیں اور پانی کا نام و نشان نہیں اور یہ کشتی بنا رہا ہے، تو اسی طرح اللہ کی طرف سے موت بالکل تمہارے سروں پہ مجھے نظر آ رہی ہے تو اسے دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے، تم میرا مذاق کر رہے ہو میں تمہارا مذاق کر رہا ہوں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مستقبل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو بہت جلدی ہم تم سے مذاق کرنے والے ہیں جیسے تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور پیغمبر تو کسی کی مذاق نہیں کرتا، کسی سے ٹھٹھا نہیں کرتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب عذاب آئے گا تو ہم تم سے پوچھیں گے کہ تمہاری مذاق کا نتیجہ دیکھ لیا کل تک جو تم مذاق کرتے تھے۔ اور یہ مذاق کرنے والوں اور ٹھٹھا کرنے والوں کا ایک گروہ اور ایک جماعت ہمیشہ قوم میں رہتی ہے، آج کل بھی داڑھی والوں کی داڑھیوں کو دیکھ کر ٹھٹھا کرتے ہیں کہ بھئی یہ پرانے زمانے میں چلے گئے، یہ داڑھی رکھتے ہیں، ان کی ازاریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں تو مذاق کرتے ہیں، ان کے یہاں شادیاں خرافات سے پاک ہوتی ہیں تو مذاق کرتے ہیں، ہر دور میں یہ گروپ رہا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ایسے گروپ کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ فرماتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، کہ قیامت کے دن میرے نیک بندے نعمتوں میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. علل ارائک ینظرون، وہ تختوں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہی ہوں گے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا دیدار کر رہے ہوں گے. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اس قدر نعمتوں میں غرق ہوں گے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ یہ نعمتوں میں ہے. ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی تو دیکھے گا. یسقون من رحیق مختوم، انہیں مہر لگائی ہوئی اور سیل کی ہوئی شراب کی بوتلوں سے پلایا جائے گا. ختامہ مسک، اور مشک سے ان بوتلوں کو مہر لگائی گئی ہوگی. وہ مزاجہ من تسنیم، اور اس کے اندر تسنیم کی ملاوٹ ہوگی. عین یشرب بہ المقربون، ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے مقرب بندے پیئیں گے. مثل الجنۃ التی وعید المتقون، اس جنت کی مثال، اس جنت کی حالت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ کیسی ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو کبھی بگڑنے والا نہیں. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ کبھی خراب نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی. وانہار من عسل مصفا، اور صاف شفاف شہد کی نہریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والوں کو، کمپٹیشن کرنے والوں کو فیکٹری میں اور دکان میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، دنیا کی جاہ اور دنیا کے مال اور کرسی کے لیے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ایسی جنتیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے. وہ مزاجہ من تسنیم عین یشرب بہ المقربون، اور آگے فرماتے ہیں کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ جو مجرم ہیں اور جو گنہگار ہیں وہ دنیا میں مؤمنین کی مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ میرے مومن بندوں کی نمازوں کی مذاق اڑاتے تھے، میرے مومن بندوں کی داڑھیوں کی مذاق اڑاتے تھے، میری مومن بندیوں کے حجاب کی مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہتے ہیں کہ جب میرے مومن بندے ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، یوں آنکھوں سے اشارہ مذاق کرنے کے لیے. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، اور جب یہ اپنے گھروں کی طرف جاتے تھے تو یہی مزے اڑاتے ہوئے جاتے تھے، ان کی مذاق کے مزے اڑاتے ہوئے جاتے جاتے بھی مذاق کرتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ کافر ہمارے مومن بندوں کو دیکھتے تھے یا یہ فاسق فاجر ہمارے نیک بندوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ بیچارے کس چکر میں پڑے ہیں، یہ گمراہ ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، دیکھو دنیا کا نقصان. فَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے کافرو، اے فاسقو، اے فاجرو، تم ہمارے بندوں کی نگرانی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تمہیں ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا، تم اپنی خبر لو، اپنے اعمال کو درست کرو، ایمان لے آؤ، سیدھے راستے پہ آؤ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، کہ مجرم اور گنہگار دنیا میں ہمارے مومن بندوں پہ ہنسا کرتے تھے، اور اب حالت کیا ہے؟ اب جب جہنم سامنے ہے اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی بارگاہ میں پیشی ہے تو اب حالت بدل گئی. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ہمارے مؤمن بندے کفاروں پہ ہنستے ہیں، کہ اب تمہاری حالت دیکھ لو. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے من یاتیہ عذاب، کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے، یخزیہ، جو اسے رسوا کرے گا. تو رسوا کرنے والا عذاب تم پر آتا ہے یا مجھ پر ابھی پتا چل جانے والا ہے. وہ یحل علیہ عذاب مقیم،
اور ابھی پتا چل جائے گا کہ کس کے اوپر دائمی عذاب آتا ہے. اس لیے کہ جب سیلاب آئے گا تو سیلاب کے آنے کے بعد جب تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں عذاب ہی میں تمہیں تو رہنا ہے. یہ آپس کے ان کے مکالمات چلا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مذاق اڑاتے تھے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ وقار کے ساتھ جواب دیتے تھے اور یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور, یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب آ گیا. اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کی جائے گی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کو ہمارے لیے عبرت بنائے کہ ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے, ہمارا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے کہ انجام مسلمانوں اور مؤمنوں ہی کے حق میں بہتر ہوتا ہے, اور جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں سے کامل طور پہ توبہ کر کے اپنی زندگی کو درست کر لینا چاہیے. اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کرو, اپنے باطن کو بھی ٹھیک کرو, دل بھی ٹھیک ہو, جسم بھی ٹھیک ہو. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ظاہر کو جس طرح بنانے کے لیے کہا ہے ظاہر کو اسی طرح بناؤ, شکل و صورت اسی طرح بناؤ. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دل کو جس طرح بنانے کے لیے کہا ہے دل کو اسی طرح بناؤ اور آخرت کی پوری تیاری کرو. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے, اس درس قرآن کی مجلس کی برکت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.